أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. کل جو سوال ہوا تھا اور ظاہراً سب ذہنوں میں یہ مطلب موجود ہے حالات حاضرہ سے متعلق اور خصوصاً یہ نیا واقعہ جو پاکستان میں پیش آیا ہے، خبر نئی خبر کہہ لیں، اس کے حوالے سے اور کچھ اور مربوطہ مسائل، ان کو جائزہ لیتے ہیں. دو تین دنوں سے یہ دنیا میں میڈیا کی شاہ سرخی خبر اسامہ کی موت ہے، القاعدہ کا سرکردہ اور سرغنہ، اس کی موت کی خبر کا اعلان امریکہ نے کیا ہے اور ایک ڈرامائی انداز سے خبر بھی سامنے آئی ہے. ڈرامائی انداز سے یہ واقعہ بھی ہوا ہے اور اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے وہ سب ڈرامائی ہے، طبیعی نہیں ہے، غیر طبیعی انداز سے سارا سلسلہ چل رہا ہے. اور اس کے بعد پوری دنیا کے اندر اس وقت یہ خبر گردش کر رہی ہے اور ابہام کے سائے میں ہے. یہ مکمل طور پر خبر ہر طرف سے ابہام و کنفیوژن کے اندر لپٹی ہوئی ہے، یعنی جان بوجھ کر ایک کنفیوز ماحول بنا کر اس کے اندر اس خبر کو رکھا گیا ہے. ایسی صورتحال جب پیش آتی ہے، کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے ایسے ہو رہا ہے، اس سے پہلے بھی اس نوعیت کے واقعات یا خبریں گردش کرتی رہی ہیں کہ ابہام جن کے لیے ضروری ہوتا ہے، یعنی ابہام کی فضا میں ہی وہ خبریں یا وہ واقعات مفید ثابت ہوتے ہیں. اگر انہیں واضح کر دیا جائے اپنی تاثیر کھو بیٹھتے ہیں، یا جس مقصد اور ہدف کے لیے انہیں پیش کیا جاتا ہے وہ ہدف حاصل نہیں ہوتا. اس بنا پر یہ ابہام رہے گا کچھ عرصہ. ایسے ماحول میں جب ایک حادثہ ہو گیا ہو اور اس کو ابہام کے پوشش میں رکھا گیا ہو، یعنی ابہام کی کوریج اس کو دی گئی ہو، واضح نہ کیا جائے کسی بھی پہلو سے اس کو، تو ظاہر ہے ان کے خاص مقاصد ہوتے ہیں. لیکن اس فضا میں ایک چیز جس کا میدان کھل جاتا ہے وہ مفروضے ہیں، فرضیے بہت قائم ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ خواہ ان کا موضوع ہو یا نہ ہو وہ مفروضے قائم کرنے میں لگ جاتے ہیں، چونکہ ایک عوامی سطح کا موضوع بن جاتا ہے. لہذا اس وقت تک جو کچھ سامنے آ رہا ہے اور کچھ عرصہ اور آئے گا وہ مفروضے ہیں متعدد. اور اس ابہام کی فضا میں شاید ایک ہدف یہ بھی ہوتا ہے، ضمنی ہدف، کہ ان مفروضوں کا ہی اندازہ لگایا جائے کہ اس وقت مختلف لوگ کیا سوچ رہے ہیں اور کیا توقعات ہیں ان کی. لیکن جو بات سابقہ اس مسئلے سے مربوط جو فضا ہے اور جو قرائن موجود ہیں ان کی روشنی میں کہی جا سکتی ہے کہ امریکہ نے در حقیقت اپنا ایک اہم مہرا ہٹایا ہے بیچ میں سے، اگر اس میں صداقت ہو تو. چونکہ ابھی تک ہم دیکھیں 2001 سے لے کر ابھی تک شاید 7-8 دفعہ اس کی موت کا اعلان کر چکے ہیں، یعنی کئی دفعہ اعلان کر چکے ہیں، کوئی آخری دفعہ نہیں. اور اس میں بھی ہو سکتا ہے کوئی خبر نہیں بھی اضافہ کر سکتے ہیں خود ہی جان بوجھ کر. لیکن اس وقت تک جو چیز عام انہوں نے کر دی ہے، چونکہ اس وسوق سے اور اس سطح پر پہلے کبھی نہیں کی تھی انہوں نے کہ ملک کا پریزیڈنٹ آ کر یہ خبر اناؤنس کرے، اس کی زبان سے دنیا ساری سنے. تو سابقہ خبروں میں اور اس خبر میں یہ فرق ہے کہ اس دفعہ زیادہ انہوں نے تمطراق کے ساتھ اور زیادہ اہتمام کے ساتھ اس خبر کو نشر کیا ہے. ظاہر ہے اس کے جھوٹ ہونے کے کم ہیں امکانات. ایک اہم مہرہ امریکہ کا یہی شخص تھا اور اس کا گروہ بنام القاعدہ، جنس کے ذریعے سے انہوں نے بہت زیادہ اہداف و مقاصد حاصل کیے ہیں دنیا کے اندر، خصوصاً اسلامی دنیا کے اندر. یعنی اتنا مفید مہرہ کوئی سیاسی حکمران بھی نہیں رہا امریکہ کے لیے. امریکہ کے بڑے مہرے دنیا بھر میں رہے ہیں جس طرح ابھی بھی ہیں, یعنی بہت سارے ایسے حکمران ہیں جو امریکہ ہی کی ڈیل سے برسر اقتدار آئے ہیں. پاکستان کے اندر ہی اگر ہم دیکھیں بہت ساری حکومتیں امریکہ کے تعین کرنے سے برسر اقتدار آئی ہیں, اور انہوں نے اپنے تئیں امریکہ کی بھرپور خدمت بھی کی ہے, جو انہوں نے ماموریت دی ہے انہوں نے انجام دی ہے. لیکن شاید جتنے بڑے اہداف وسیع اس مہرے نے ان کے لیے ممکن بنائے ہیں, اتنے کسی سیاسی پارٹی یا سیاسی جماعت اور حکمران نے نہیں بنائے ہیں. اس حوالے سے دیکھا جائے تو ان کا سب سے بڑا مہرہ کہہ سکتے ہیں ان گزشتہ چند سالوں کے اندر رہا ہے اسامہ. تاریخ اس شخص کی دیکھیں تو وہ خوبی واضح ہے کہ یہ ایک جعلی شخصیت ہے جو خود امریکہ نے ہی بنائی ہے. یعنی میڈیا کا ہیرو ہے جس کو میڈیا نے ہیرو بنایا ہے. بہت ساری شخصیات ہیں جو میڈیا بناتی ہے, ان شخصیات کے جو اصلی عناصر ہوتے ہیں شخصیت بنانے کے وہ نہیں ہوتے, یا طبیعی رشد نہیں ہوتی ان شخصیات کی. ان شخصیات کو بنایا جاتا ہے, حالات کا تقاضا ایسے ہوتا ہے جس میں ان کو یہ شخصیت چاہیے ہوتی ہے گوناگون مقاصد کے لیے. ممکن ہے یہ شخصیت سیاسی افق پر ہو, ممکن ہے یہ شخصیت مذہبی دینی افق پر ہو, ممکن ہے یہ شخصیت علمی افق پر ہو, ممکن ہے کسی اور میدان کے اندر ضرورت پڑ جاتی ہے. ملکوں کے اندر بھی ہوتا ہے یہ کام اور باہر بھی ہوتا ہے, عالمی سطح پر بھی یہ کام ہوتا ہے. اس شخصیت کے بنانے کی ضرورت اس وجہ سے پیش آئی تھی کہ یا یہ پورا مجموعہ القاعدہ جو عرض کیا کہ گوناگون مقاصد تھے ان کے, لیکن ابتدائی ضرورت اس وجہ سے پیش آئی تھی کہ انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد عالم اسلام میں سوچیں بدلی, فکر بدلی, اور مسلمانوں نے پوری دنیا کے اندر اور خصوصاً عرب دنیا کے اندر ایک نیا اسلام کا چہرہ دیکھا اور نئی امیدیں ان کے اندر پیدا ہوئیں, رجحان ان کا بڑھا. انقلابی نہیں ہوئے, یہ بات ذہن میں رہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ لوگوں کے سامنے ایک نئی چیز آئی اور سوچ میں تبدیلیاں آنا شروع ہوئیں, تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ لوگ انقلابی ہونا شروع ہو گئے نا, یعنی انہیں ایک نیا زاویہ بھی ملا سوچنے کا, انہوں نے ایک نیا ماڈل بھی دیکھا, اور اس ماڈل کی روشنی میں اب سے انہوں نے سوچنا شروع کیا, یا کم از کم وہ یک طرفہ لائن روایتی انداز جس پہ چل رہے تھے اس کے متبادل ایک نئی لائن بھی ان کو نظر آئی, جس کو انہوں نے بہت سنجیدگی سے لیا. ایسے میں ایک تقاضا عمومی سطح پر پیدا ہوا پورے دنیا اسلام کے اندر اس نئے اسلامی چہرے کی نشو و نما کے لیے اور اس کی رشد کے لیے ایک نیا تقاضا پیدا ہوا. جس طرح ہر دور کا ایک تقاضا ہوتا ہے, ہر حالات خاص تقاضا رکھتے ہیں, کسی خاص چیز کی ضرورت کا ان کے اندر تقاضا ہوتا ہے. مثلا جس طرح موسم, کوئی موسم جب آتا ہے تو موسمی تبدیلیاں خاص تقاضے رکھتی ہیں. جیسا گرمی آتی ہے تو مثلا اب کولر کا, اے سی کا, پنکھے کا تقاضا خود ہی پیدا ہو جاتا ہے. سردی آتی ہے ہیٹنگ کے لیے اور گرمائی نظام کے لیے تقاضا پیدا ہو جاتا ہے. لہذا سارے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ وہ تقاضے پورے کریں تاکہ موسمی تبدیلیوں نے یا حالات نے جو طلب کی ہے وہ ان کے اندر رہے. اسی طرح سیاسی یا فکری سطح پر جو حالات پیدا ہوئے انقلاب اسلامی کے بعد, ان حالات کا ایک خاص تقاضا تھا, ایک خاموش تقاضا کہیں لوگوں کا یا حالات کا تھا, اور وہ تقاضا یہ تھا کہ اب دنیا اسلام میں جو پہلے رہنما نہیں تھے عالم اسلام کے, غیر رہنما لوگ رہنما بنے ہوئے تھے, یعنی غیر راہبر طبقہ راہبری کی سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا, جن کے اندر نہ صلاحیت تھی راہبری کی اور نہ راہبری کی فضا تھی, لیکن وہ راہبر سمجھے جا رہے تھے. نئے حالات انقلاب اسلامی کے جب پیدا ہوئے تو اس نے یہ تقاضا پیدا کیا کہ اب واقعاً رہبر آئیں، رہنما آئیں، جو اسلامی ملت کی یا اس نسل کی رہبری کریں، سنبھالیں اس کو، اور اگلی نسل کو کسی اگلے مرحلے کے لیے تیار کریں. یہ تقاضا حالات کے اندر پیدا ہوا. اس تقاضا کا جواب جدھر سے آنا چاہیے تھا وہاں سے نہیں آیا. نتیجہ یہ ہوا کہ جو بھی بڑھ کر پہلے حالات کا تقاضا پڑھ لے اور تقاضا پورا کرنے کے لیے تیاری کر لے، عموماً میدان اسی کا ہوتا ہے. جس طرح عرض کیا کہ موسم بدلتا ہے اور تقاضا پیدا ہوتا ہے، مثلا گرمیوں کے اندر تقاضا پیدا ہوتا ہے ایسے ابزار آلات اور ایسے وسائل کا جو گرمی میں انسان کو ٹھنڈک پہنچائیں. مختلف کمپنیاں دیکھتی ہیں، جو بھی کمپنی پہلے تقاضا سمجھ کر اور پہلے اقدام کر لے، مارکیٹ اس کی ہوتی ہے، اس کے تولیدات زیادہ بکتی ہیں، اس کی فیکٹری کے بنا ہوا سارا سامان مارکیٹ میں آتا ہے. دوسری کمپنیاں جو بعد میں کوئی چیز بنا کے مارکیٹ میں لے آتی ہیں یا ابھی سوچ رہی ہوتی ہیں کہ ہم کیا بنائیں، عموماً اس موسم میں ان کی کوئی چیز، ان کا کوئی خریدار نہیں ہوتا. یہی ہوا فکری دنیا کے اندر بھی کہ جب انقلاب اسلامی کے نتیجے میں ایک نیا رجحان دنیا نے دیکھا اور پیدا ہوا، نیا تقاضا پیدا ہوا تھا. اس سے پہلے کہ امت مسلمہ کے اندر یا ذمہ دار ادارے جس طرح علمی ادارے یا مذہبی طبقات یا جماعتیں اس تقاضا کو پڑھ کر اور ان کی ضرورت کو پورا کرتیں، یعنی وہ رہبری کا خلا یا رہبری کا جو مطالبہ پیدا ہوا تھا اس کا جواب دیتیں، یعنی رہبر ان کے اندر سے پیدا ہو کر سامنے آتے. امریکہ نے اور مغربیوں نے سب سے پہلے اس تقاضے کو پڑھ دیا اور پڑھ کر فوراً اس تقاضے کا جواب یہ دیا کہ خود سے ایک میڈیا کی مدد سے اور دیگر اپنے ذرائع، دیگر اپنے وسائل، انٹیلیجنس وسائل، ایجنسیاں اور سیاسی اور مالی وسائل بروئے کار لے کر انہوں نے یہ تقاضا مصنوعی طور پر پورا کیا اور ایک عالمی اسلامی لیڈرشپ کا تصور پیش کیا کہ یہ عالم اسلام کے رہنما ہیں. یعنی جن چیزوں کو امت کی ضرورت ہے یا مانگ رہی ہے امت، وہ یہ ہیں. اور یہی ہوتا ہے جہاں بھی کوئی طبقہ دیر سے عمل کرے گا، بر وقت اقدام نہیں کرے گا، خوب ظاہر ہے کہ یہ میدان زیادہ عرصہ خالی نہیں رہتا. اس میدان کو مصنوعی طریقوں سے اور جھوٹے اور کاذب طریقوں سے پر کر لیا جاتا ہے. اب یہ تقاضا کہاں سے پورا ہونا چاہیے تھا؟ خوب ظاہر ہے مشخص ہیں وہ ادارے یا وہ جماعتیں یا وہ طبقات جنہیں یہ تقاضا حقیقی معنوں میں پورا کرنا چاہیے تھا، جنہوں نے نہیں کیا فکری لحاظ سے اور عملی لحاظ سے. اس وجہ سے امریکہ نے یہ بڑھ کر پہلے پر کر لیا. یعنی افغانستان کی جو، چونکہ انقلاب اسلامی کے ہم زمان افغانستان میں ابتری پیدا ہوئی، اس ابتری اور بحران سے فائدہ اٹھا کر وہ میدان جو انقلاب اسلامی نے ایجاد کیا تھا لیکن انقلاب کے اندر سے جو اب نکلنا چاہیے تھا اس افق پر نتیجہ وہ نہیں نکلا، جس کی وجوہات پہلے بیان کی ہیں کہ کچھ ایران کے اندر تھیں اور کچھ باہر. کچھ ایران کے اندر ایسے لوگ تھے جو صدور انقلاب امام کے اس نظریے کے خلاف تھے، خیانت کر رہے تھے، اور بعض جھوٹی اور کاذب وجوہات کی وجہ سے انہوں نے اس کو پس پشت ڈال دیا تھا، جس وجہ سے یہ خلا پیدا ہوا، اور کچھ باہر تھے اس کے عناصر. لہذا جہاں سے یہ مطالبہ پورا ہونا چاہیے تھا وہ ان وجوہات کا شکار ہو کر نہیں ہوا، اور ہم زمان افغانستان کے اندر جو حالات پیدا ہوئے وہ ایک آزاد زمین تھی. یعنی افغانستان ایک ایسا ملک تھا جس کا کوئی در نہیں تھا، کوئی دروازہ نہیں تھا، کوئی بارڈر نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، سب کے لیے کھلا ہوا تھا وہ ملک، روس کے لیے، امریکہ کے لیے، مغرب کے لیے، پاکستان کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، سب کے لیے اس کا در کھلا ہوا تھا، جیسے ابھی تک کھلا ہوا ہے. ایک بے در و دروازہ ملک تھا وہ. لہذا سب وہاں آئے، جمع ہوئے یا انہیں جمع کیا گیا، جمع ہو کر تو یہ تقاضا جو بنا تھا اس کا انہوں نے ان حالات سے فائدہ اٹھا کر جواب یہ دیا کہ اسامہ بن لادن وہ عنوان بانی القاعدہ، اور القاعدہ بھی عالم اسلام کی رہبری کا پرچم بلند کر کے، جہاد کا پرچم بلند کر کے اور اسلامی نظام کا نعرہ لگا کر اور دشمنان اسلام کو سرکوب کرنے کا عنوان بنا کر، یعنی ہر وہ چیز جو ایک درست عمل سے ہونی چاہیے تھی اس کو ایک نادرست طریقے سے انہوں نے انجام دینے کی کوشش کی۔ یعنی یہ مثال اگر میں دوں تو یہ ایسے ہی ہے جیسے مثلا ایام عزاداری آ جائیں، محرم سفر آ جائیں، اور عزادار ابھی سوچ بچار میں ہوں یا آپس میں الجھے ہوئے ہوں کہ کرنی چاہیے عزاداری نہیں کرنی چاہیے، جس طرح بعض علاقوں میں ہوتا ہے، یہ حالات کشیدہ ہیں، فلاں ہیں، اس سال رہنے دیں، اور کچھ اور لوگ جن کا عزاداری پر ایمان نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ آ جائیں اور میدان میں نکل کر اور تمسخر آمیز طریقے سے عزاداری کا ماحول بنائیں، یعنی جس میں بظاہر یہ لگ رہا ہو کہ عزاداری کروانا چاہتے ہیں لیکن در حقیقت عزاداری کا مذاق اڑانا چاہتے ہیں یا عزاداری کو خراب کرنا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں غلط احساس و غلط تاثر پھیلانا چاہتے ہیں۔ مثلا یوں کر لیں کہ پاکستان میں بہت سارے گروہ ہیں جو عزاداری کے دشمن ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ بند ہو عزاداری، واضح بھی ہیں۔ خوب یہی گروہ فرض کریں یہ لشکر جنگوی آ جائے عزاداری، جہاں شیعہ نہیں کرنا چاہتے عزاداری محرم میں، یہ عزاداری شروع کر دیں آ کر، بالکل یہی کام ہوا، یہ مثال بالکل درست آئینہ بنتی ہے اس مطلب کے لیے۔ خوب آپ ذہن میں تصور کریں کہ لشکر جنگوی اگر عزاداری کروانا چاہے کیسی عزاداری کرائے گا، وہ ذوالجناح کی جگہ کیا لے کر آئے گا، علم کی جگہ کیا لے کر آئے گا، وہ نوح کی جگہ کون سا شیر لے کر آئے گا، بس وہ کیسا گروہ دستہ کیسا بنائے گا، کرے گا سب کچھ وہ، لیکن ہر ایک کے ذریعے سے عزاداری سے نفرت اور عزاداری سے دوری اور عزاداری کا تمسخر اور عزاداری کی توہین و تحقیر ہی ہر عمل سے ظاہر ہوگی، کیونکہ دشمن کرا رہا ہے یہ کام۔ یعنی عزادار اگر کراتا تو اس کے اندر ہر چیز احترام ملحوظ ہوتا، لیکن دشمن چونکہ کرا رہے ہیں لہذا ہر چیز الٹ پیغام دے رہی ہے۔ بالکل ہو بہو یہی کچھ ہوا کہ امت مسلمہ کے اندر ایک بیداری کا احساس پیدا ہوا، اس بیداری کا احساس جن حلقوں سے اس کا جواب آنا چاہیے تھا یا تقاضا پورا ہونا چاہیے تھا، وہ ابھی کنفیوز ہی تھے یا وہ اصل جس آفت میں مبتلا تھے وہ نہیں دے سکے یہ جواب۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دشمن اسلام نے آ کر اسلامی لیڈرشپ اور اسلامی قیادت کا بنا کر ماڈل پیش کیا، جس میں کہ ہر عمل سے اسلام سے نفرت بڑھی، جس کے ہر عمل سے اسلام سے دوری ہوئی، ہر امر اسلام کی تحقیر اور توہین کے لیے اٹھایا گیا، مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کے اندر فتنہ و فساد جس سے پھیلا، یعنی اس سے بڑھ کر دشمنی نہیں کی جا سکتی، یعنی سوچ بھی نہیں سکتے ہم کہ اس سے بڑھ کر بھی اسلام کے ساتھ دشمنی کی جا سکتی ہے جو ماڈل انہوں نے متعارف کروایا۔ ظاہر ہے اس میں جتنے لوگ خاموش رہے انقلاب کے بعد، جنہوں نے اپنا فریضہ وظیفہ انجام نہیں دیا، جنہوں نے اس فکر کی تبلیغ نہیں کی، جنہوں نے لوگوں کو آگاہ نہیں کیا، وہ سب شامل ہیں اس کے اندر۔ جس طرح امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے شہید حسینی کی شہادت کی مناسبت سے یہ فرمایا تھا کہ اس شہادت میں ہر وہ آدمی ملوث ہے جس نے یہ نہیں بتایا امت کو کہ ایک دین کے اندر دو متضاد راستے نہیں ہو سکتے، وہ سارے لوگ قاتلوں میں شامل ہیں جو دو متضاد راستوں کی تائید و تصدیق کرتے رہے، جو یہ کہتے تھے یہ بھی صحیح کر رہے ہیں وہ بھی صحیح کر رہے ہیں، انقلاب بھی درست ہے، انقلاب کے مخالفین بھی درست کام کر رہے ہیں، وہ سارے اس جرم کے ذمہ دار ہیں۔ یہاں بھی یہ اسامہ بننے اور القاعدہ بننے میں وہ سارے عناصر شریک ہیں جنہوں نے تقاضا بر وقت پورا نہیں کیا، کرنا چاہیے تھا، جن کو یہ فکر سمجھنا چاہیے تھی اور سمجھانا چاہیے تھی بیداری کی، اسلامی دنیا کے اندر یہ رسالت و یہ پیغام پہنچانا چاہیے تھا اور انہوں نے نہیں پہنچایا، وہ سارے اس کے ذمہ دار ہیں۔ یہاں کوئی نہیں ہے ان کا گریبان پکڑنے والا، لیکن عدل الہی میں ان سے باز پرس ہوگی کہ وہ جو تقاضا پیدا ہوا تھا تو آپ اس وقت کس چیز میں مشغول تھے، آپ کیا کر رہے تھے اس وقت۔ خوب یہ تاریخ تھی اسامہ کو وجود میں لانے کے لیے، ایک ہدف اس کا یہی تھا کہ جو صحیح تقاضا پیدا ہوا تھا اس کا کاذب جواب دینا، اس کا جھوٹا جواب دینا، اور اس ہتھیار کے ذریعے سے انہوں نے ایک تو بڑھتا ہوا رجحان اسلام پسندی کا روک لیا، دوسرا اس کو الٹے ٹریک پر چڑھا دیا، غلط راستے پر اس کو چڑھا دیا، تیسرا اس کی قیادت صحیح قیادت اس سے دور کر کے لوگوں کو ایک جعلی قیادت کی طرف متوجہ کر دیا، اور چوتھا یہ کہ اسی کے ذریعے سے اسلام کے اوپر کاری ضربیں لگائی گئیں، مسلمانوں کے اندر ایسا فتنہ کھڑا کیا گیا جو تاریخ بتانے سے عاجز ہے، وہ شاید کبھی بھی، اور آرزو یہ ہے کہ اس کی مثال پیدا نہ ہو۔ یہ اہداف تھے جو انہوں نے اس فتنے کے ذریعے سے حاصل کیے ہیں۔ خوب، اس کے بعد پھر امریکہ نے جون جون حالات گزرتے گئے اس سے بہتر استفادہ کرتا گیا۔ یعنی جس طرح ایک آدمی ایک گن خرید لیتا ہے، یہ گن ابتدا میں خریدتا ہے اپنی حفاظت کے لیے یا کہیں شکار کے لیے، بعد میں اسی گن کو استفادہ کرتا ہے ضرورت پڑنے پر اپنی حفاظت کے لیے، بعد میں اسی گن کو استفادہ کرتا ہے ڈکیتی کے لیے۔ چونکہ گن اس کے ہاتھ میں آ گئی ہے، لہذا جون جون حالات بدلتے جاتے ہیں، ضرورتیں تبدیل ہو جاتی ہیں، اس گن کو استفادہ کرتا ہے۔ اس وجہ سے اس گروہ کو انہوں نے استفادہ کیا۔ ایک دیرینہ خواب امریکہ کا، وہ بھی اسی کے ذریعے سے تکمیل ہوا، اور وہ صلیبی جنگوں کا دوسرا مرحلہ جو انہوں نے باقاعدہ بش نے اعلان کر کے کہا کہ یہ صلیبی جنگ ہے، پھر بعد میں اس نے کہا کہ یہ غلطی ہو گئی، لفظ مجھ سے غلطی سے نکل گیا، کہ ملک کا پریزیڈنٹ جس کی تقریر 6 محکمے چیک کرتے ہیں، ایسے نہیں وہ بیان دیتا، پہلے 6 محکمے اس کی تقریر کو چیک کرتے ہیں، لکھی ہوئی تقریر ہے۔ ایک تو فل بدی بیان ہوتا ہے، فل بدی بیان میں ممکن ہے کوئی بات زبان سے نکل جائے، تو جی ہو سکتی ہے، لیکن ایک لکھی ہوئی تقریر جس کو 6-7 محکمے چیک کرتے ہیں، وہ آئے پریس کانفرنس میں آ کر کہے یہ صلیبی جنگیں ہیں، پھر اس کو کہنا کہ غلطی ہو گئی ہے، تو یہ بیوقوف بنانا ہے دوسروں کو۔ یہ واقعی صلیبی جنگیں تھیں، یعنی مسیحیت نے اسلام سے اپنا انتقام لینا تھا، جو تدریجن جاری رہا، کبھی صہیونیت کے ذریعے سے، کبھی دوسرے ابزار و وسائل کے ذریعے سے، اب یہ خود آخری بار تھا۔ اور اس میں سب سے اہم رول اس گروہ نے، اسامہ اور اس کی پارٹی نے ایجاد کیا، جو 9/11 ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا امریکی اہداف کے لیے پوری دنیا میں۔ یعنی وہ کام جو 100 سال لگتے 9/11 کے واقعہ نے، ان کو چند سالوں میں ممکن بنا دیا، یا چند دنوں میں ممکن بنا دیا امریکہ کے لیے، اور انہوں نے پورے عالم اسلام پر چڑھائی کر دی، اور ساری دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی دیکھتی رہی، اور دندناتے رہے، اور جو مرضی انہوں نے کیا۔ یہ اس شخص کی تاریخ ہے اور اس گروہ کی تاریخ ہے، کہ مسلم طور پر اس میں آج کوئی شک و تردید نہیں کرتا، سوائے کسی متعصب کے یا بہت ہی حالات سے بے خبر انسانوں کو، کنویں کا مینڈک ہو جس کو اس چیز میں تردید ہو یا شک ہو کہ ایسے نہیں ہوا، ساری دنیا کو معلوم ہے، مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو۔ ظاہر ہے انہوں نے حالات سے فائدہ اٹھا کر پوری تیزی کے ساتھ اپنے اہداف حاصل کیے، کچھ اہداف مکمل حاصل کر لیے، کچھ کے لیے ابھی باقی ہے، ٹائم چاہیے ان کو، لیکن ترک نہیں کیے انہوں نے اپنے اہداف۔ بعض میں ان کو اس طرح سے نتائج نہیں ملے جس طرح سے ان کی توقعات تھیں، کندی آئی یا مشکلات پیش آئیں۔ یہ جو ہوا ہے ابھی کہ انہوں نے اسامہ کی موت کا اعلان کیا ہے، اور وہ بھی انتہائی ڈرامائی انداز سے، کہ ایک ڈرامائی انداز سے اس کو قتل کرنا، شوشہ چھوڑنا، پھر اس کو اعلان کرنا، پھر اس کی لاش اٹھا کے لے جانا، پھر اس کو دریا برد کرنا، اور سب ڈرامہ ہے۔ ایسے شاید ہالی ووڈ میں فلم بھی ایسے نہیں بنتی، وہ بھی ذرا ردم اس کا سست ہوتا ہے، اتنا تیز ردم نہیں ہوتا اس کا جس طرح سے یہ انہوں نے بنایا۔ یہ تو واضح بات ہے کہ ایک ڈرامہ ہے یہ، لیکن ڈرامے کے پیچھے جو کہانی ہے وہ اہم ہے، اس کو سمجھنا۔ ڈرامہ سمجھنا اتنا دلچسپی کا باعث نہیں ہے کہ یہ ظاہر کیا ہو رہا ہے، کہ ان لوگوں کو ڈرامے کے کلپس میں زیادہ دلچسپی ہوتی ہے، کہ پہلا کلپ کیسے ریکارڈ ہوا، دوسرا کیسے شوٹنگ ہوئی، تیسری کی کیسے شوٹنگ ہوئی، وہ جیسے بھی ہوئی سینیریو کے پیچھے جو کہانی ہے وہ مہم ہے سمجھنا، جاننا۔ یہ در حقیقت ایک 9/11 کی طرح کا کہہ سکتے ہیں ہم اس کو، ہو سکتا ہے یہ واقعہ، چونکہ ابھی کہا کہ ابھی ابہام کا شکار ہے ہر چیز، اور جان بوجھ کر اس کو رکھیں گے مبہم شاید ہمیشہ کے لیے، یا ایک بہت طولانی مدت کے لیے یہ مسئلہ ابہام ہی میں رہے گا جب تک ان کا یہ نقشہ پورا نہیں ہو جاتا۔ یہ بھی 9/11 کے برابر کی ایک کہہ سکتے ہیں ہم کاروائی ہے۔ جس طرح 9/11 ایک حادثہ تھا، ڈرامہ تھا، محض ڈرامائی انداز سے وقوع پذیر بھی ہوا، ڈرامائی انداز سے پھر اس کے بعد سارا شروع بھی ہوا، وہ کلپس سارے ڈرامہ ہی تھے، لیکن ان کے بعد جو کچھ ہوا وہ بہت خوفناک تھا، یا پس منظر میں جو کچھ تھا وہ بہت خوفناک تھا. یعنی ڈرامے میں دو بلڈنگیں گریں، چند جہاز اڑے، چند ٹیررسٹوں نے یہ اقدام انجام دیا، لیکن اس کے پیچھے درحقیقت اسلامی دنیا کے اوپر حملے کا نقشہ تھا، اور مختلف ممالک کے اوپر قبضہ تھا، اور نئی امریکی جو پالیسی تھی اس کے مطابق پیش روی تھی آگے. یہاں بھی ایسا ہی ہے، ڈرامہ اتنا سسپنس ہے اس کے اندر کہ سب اسی کے اندر لگے ہوئے ہیں کہ یہ کاروائی ہوئی کیسے، کس کو پتا تھا، کس کو پتا نہیں تھا، یہ جگہ کا انتخاب، زمانے کا انتخاب، پھر اس کے کاروائی کا طریقہ کار، یہ سب سسپنس بڑھانے کے لیے تھا یہ سب کچھ، کہ ابھی اشارہ ہوگا بعض کی طرف. اصل جو مشکل ہے وہ یہ سمجھنا ہے کہ اس کے پیچھے کیا کاروائی ہے، اب کیا کاروائی ہے، اگلا مرحلہ اس کا کیا ہے. البتہ یہ ساری چیزیں باہم مربوط ہیں. ظاہر ہے 9/11 کے جس طرح کئی اہداف تھے جو انہوں نے تدریجاً حاصل کیے، بعض میں ناکام رہے، بعض میں کامیاب ہوئے، بعض میں کسی نسبی تھوڑی بہت کامیابی ہوئی، مکمل نہیں ہوئی. اسی طرح اب جو کاروائی ہوئی ہے اس کے پیچھے جو اہداف کار فرما ہیں ان میں سے ایک یہ مشرق وسطی ہے. سب سے پہلے کہ مشرق وسطی میں اور افریقی ممالک کے اندر جو حالات میں تبدیلیاں آ رہی ہیں انہی سے مربوط یہ بھی ایک مسئلہ ہے، یہ بھی ایک کاروائی ہے. جس طرح وہاں مہرے بدل رہے ہیں اسی طرح اسی سے مربوط یہ بھی ایک کڑی ہے، یہ ایک اس کے اندر پہلو موجود ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ ایک بڑی کاروائی کہیں اور کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے انہوں نے ایک مصنوعی کاروائی کی ہے. یعنی یہ اصل کاروائی نہیں ہے، اصل کوئی اور کاروائی ہے جس کے لیے پلان کیا گیا ہے. چونکہ ان کے ماضی کی کاروائیوں کو اگر جائزہ لیا جائے، تجزیہ تحلیل کیا جائے، تو یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ شور کہیں اور کرتے ہیں اور کاروائی کہیں اور کرتے ہیں. یعنی لوگوں کو، میڈیا کو، رائے عامہ کو کہیں مشغول کرتے ہیں، مصروف رکھتے ہیں ذہنی طور پر، وہاں ان کی توجہ ادھر ہٹا کر پھر فراغت کے میدان میں جا کر جہاں بالکل کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، چونکہ ساری نگاہیں اس طرف لگ گئی ہیں اب، لہذا اس پس منظر میں یا اس پس پردہ جہاں کسی کی نگاہیں نہیں ہیں وہاں کاروائی کرتے ہیں. مثلا چور کسی ایک چوک میں شور شرابہ کرتے ہیں، ایکسیڈنٹ کرتے ہیں، جب وہاں ہو جاتا ہے یہ کام تو کسی دوسرے ادارے میں جہاں اس وقت کوئی بھی نہیں ہے وہاں اصل ڈکیتی وہاں پر ہوتی ہے. یہ بھی یہی کاروائی لگتی ہے کہ یہ مقصود نہیں تھا ان کا اسامہ کو، یعنی اپنا یہ اتنا بڑا بورا ہاتھ سے دینا. اتنا بڑا مورا مثلا جو انہوں نے سامنے لائے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت بڑی کاروائی کی پوشش بنائی ہے انہوں نے، اور اب منتظر رہنا چاہیے کہ وہ کاروائی کہاں ہو سکتی ہے. بہت قوی امکان ہے کہ وہ پاکستان میں ہو وہ کاروائی، کیونکہ جو قرائن بتاتے ہیں وہ یہی ہیں کہ یہ بڑی کاروائی و اصلی کاروائی پاکستان میں ہونے والی ہے، لیکن پاکستان کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے. ممکن ہے ایران میں ہو، ممکن ہے افغانستان میں ہو، ممکن ہے مشرق وسطی میں، کسی جگہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ قوی امکان پاکستان میں ہونے کا ہے اس کا. وہ بڑی کاروائی کیا ہوگی اب وہ ایک الگ موضوع ہے کہ کس طرف اس کے حالات لگتے ہیں، کس کس شعبے میں وہ کاروائی ہوگی، حکومتی سطح پر ہوگی، فوج کے ساتھ ہوگی، ملکی سلامتی کے اوپر ہوگی، کوئی اور سنیریو ہوگا، ابھی کچھ یقین سے وثوق سے نہیں کہا جا سکتا. ممکن ہے اگلے دنوں میں اس کے کچھ حد و خال ظاہر ہو جائیں، یہ ایک امکان ہے. یعنی سب سے بڑا جو قوی امکان ہے وہ یہی ہے کہ یہ کام ہونے جائے گا. یہ ایک یہ احتمال ہے کہ دہشت گردی کے سنیریو کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں یہ، چونکہ یہ سنیریو ایک معین وقت کے لیے انہوں نے کیا تھا، اس وجہ سے کہ دہشت گردی کا سنیریو یہ داستان اعصاب کش ہے، مہنگی ہے بہت، یہ داستان، یہ فلم بہت مہنگی ہے، اس کا خمیازہ بہت سو کو ادا کرنا پڑتا ہے، برخلاف دوسرے حربے ان کے جو اتنے مہنگے نہیں ہیں لیکن تاثیر میں بھی دہشت گردی جتنے مؤثر بھی نہیں ہیں. ظاہر دہشت گردی ایک ہمیشہ کی کاروائی یا ہمیشہ کا حربہ نہیں بنایا جا سکتا, اس کا ٹائم ہے اپنا, اسی ٹائم کے اندر اندر اس کو استعمال کر کے نتائج لے لیے بعد میں اس کو کنٹرول کرنا روکنا ضروری ہوتا ہے. شاید یہ وقت آ گیا ہے ان کے لیے کہ اس سنیریو کو ابھی روکنا چاہتے ہیں, کیونکہ اس سنیریو نے پوری دنیا کے اعصاب تھکا دیے ہیں, خستگی محسوس ہو رہی ہے ہر شعبے کے اندر. ان سن سن کے خبریں اور ناگواریاں اور تلخیاں, تو ایک اچاٹ پن پیدا ہو چکا ہے مزاجوں کے اندر پوری دنیا کے اندر. یعنی ایک نفرت والا موضوع جو پہلے دلچسپی کا موضوع تھا, ابھی آہستہ آہستہ وہ موضوع بن گیا جس کے نتیجے میں مزاجوں میں چڑچڑاہٹ پیدا ہوتی جا رہی ہے. اب دلچسپی نہیں ہے, اب اس کا ایک نفسیاتی منفی اثر پڑ رہا ہے بہت سارے حلقوں پر. اور ایک پہلو اس کا یہ بھی ہے کہ یہ جو انہوں نے دہشت گردی کا نیٹورک خود بنایا تھا امریکہ نے اور یورپیوں نے مل کر بعض اسلامی ممالک کے ساتھ, جیسے سعودی عرب اور بعض ایجنسیوں کے ساتھ مل کر انہوں نے قائم کیا تھا, یہ ان کے قابو سے باہر چلا گیا ہے. چونکہ مزاج کام کا ایسا ہے, کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آپ کنٹرول آلات میں وہ اگر موقع دیں ان کو تو وہ کام خود ہی پھیل جاتا ہے, یعنی کنٹرول میں رہتا نہیں ہے, حتماً آگے پھیلے گا. اس کی طبیعت و مزاج میں یہ شامل ہے. جس طرح آگ مثلاً آپ کنٹرول ایریے میں آگ لگائیں تو وہ آگ کے مزاج میں پھیلنا ہے, اطراف میں پھیلتی ہے آگ. فتنہ کنٹرول ماحول میں بھی اگر آپ کنٹرولڈ ماحول میں بھی اگر آپ فتنہ شروع کریں, فتنے کے مزاج میں پھیلاؤ ہے, وہ پھیلتا ہے آگے. اسی طرح دہشت گردی یا مسلحانہ کاروائیاں اور یہ مسائل ان کے مزاج کے اندر پھیلنا ہے, پھیلتے ہیں یہ, اور پھیلتے بھی اس طرح سے ہیں کہ قابو سے باہر ہو جاتے ہیں. خوب اس صورت میں مثلا میں اس کی مثال ایک اور بھی مثال دیتا جاؤں کہ یہ مطلب بھی ساتھ ساتھ واضح ہوتا جائے کہ اس کے تباہ کن اثرات ہیں. مثلا ہم گھریلو مول دیکھتے ہیں کہ بعض والدین گھروں کے اندر روشن فکری کے نام پر یا ماڈرنزم کے نام پر یا جس حوالے سے بھی گھر کو ایسا بناتے ہیں, گھر کے ماحول کو, کہ تھوڑا سا لبرل ماحول بنے, مکس گیدرنگ ہو, عورتیں مرد آئیں, لڑکے لڑکیاں آئیں, اور وہ سمجھتے ہیں ہماری اولاد تھوڑی تعلیم یافتہ ہے, مہذب ہے, پڑھی لکھی ہے, صرف اس حد تک کہ ہم ایک اپر سوسائٹی کا حصہ شمار ہوں. لہذا لڑکیاں لڑکے کزنز آپس میں ملیں, آئیں جائیں, تفریح کریں, پکنک میں جائیں, صرف اس حد تک چاہتے ہیں کہ یہ حالات ہوں. لیکن انہیں معلوم نہیں ہے کہ شہوت ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کنٹرولڈ ماحول میں بھی شہوت کی تھوڑی سی بھی اجازت دیں گے, اس کے مزاج میں پھیلاؤ ہے. لہذا یہی لڑکی لڑکا جن کو اس حد تک صرف اجازت دی گئی تھی کہ آپ اتنا فرینک ہو آپس میں کہ آپ کے ماں باپ کا سر فخر سے بلند ہو, باہر گلی میں کہہ سکیں کہ ہم ذرا اچھی سوسائٹی کے لوگ ہیں, پسماندہ مذہبی لوگ نہیں ہیں, اس احساس سے نکلنے کے لیے یہ کام کرتے تھے. آخر کار نتیجہ ان کے سامنے آ جاتا ہے کہ یہی دونوں, چونکہ شہوت کے اندر پھیلاؤ ہے, اس کے اندر تعدی تجاوز ہے, اس کے طبیعت میں تجاوز ہے. یہ کام بھی اسی طرح سے اس کی مزاج میں تجاوز ہے. تجاوز سے مراد یعنی اپنی حد سے آگے بڑھنا, جتنا بھی کنٹرول کریں حد سے آگے بڑھے گا. خوب یہ ثابت بھی ہو گیا کہ انہوں نے دہشت گرد جو گروپ بنائے تھے وہ ان کے کنٹرول سے باہر چلے گئے ہیں, لہٰذا آپ چاہتے ہیں کہ اس کو سمیٹیں, یہ بھی ایک احتمال ہے. ایک تو اس کے اب منفی اثرات خود سروے کر کے انہوں نے معلوم کر لیے ہیں کہ اب بدنامی کا باعث بن رہا ہے ان کے لیے, اب یہ چاہتے ہیں کہ یہ سنیریو ختم ہو, یا اس وجہ سے کہ اس سے جو اہداف انہوں نے حاصل کرنا تھے وہ کر لیے, یہ بھی ایک احتمال ہے. لیکن اس کا کم احتمال ہے, یعنی یہ کوئی بہت وزنی بات نہیں ہے, ایک احتمال کے طور پر ہے تجزیے میں, لیکن اس کو ہم بہت قوی احتمال کے طور پر نہیں لے سکتے. ایک یہ بھی احتمال ہے کہ جس طرح سیاسی مہرے بدل رہے ہیں اسی طرح یہ دہشت گردی کے مہرے بھی بدلنا چاہتے ہیں. جس طرح سیاسی مہرے بدل رہے ہیں, مثلا مصر کا مہرہ انہوں نے تبدیل کیا, ٹیونس کا مہرہ تبدیل کیا, ابھی یمن کا مہرہ بدلنے جا رہا ہے مثلا, اور دوسرے علاقوں میں مہروں کی تبدیلی جہاں مطلوب ہے انہیں چاہ رہے ہیں. اب یہ بحرینی مہرہ ان کے فیور میں ہے, اس کو نہیں بدلنا چاہتے, وہاں عوام کو کچل رہے ہیں. جہاں مہرہ خود چاہتے ہیں بدلے, وہاں عوام کی حمایت کرتے ہیں جیسے لیبیا میں ہے. جہاں نہیں چاہتے وہاں عوام کو کچلتے ہیں. اسی طرح دہشت گردی کے اندر بھی مہرے بدلنا ضروری ہے. مہرے بدلنے کے لیے پہلے ہم گفتگو کر چکے ہیں کہ کیا وجوہات ہوتی ہیں. دہشت گردی کے مہرے بھی ظاہر ہے اب کافی حد تک ایک مہرہ استعمال ہو چکا ہے, اب اس کے اندر مزید صلاحیت ہی نہیں ہے کسی کام آئے, وہ اپنا کام کر چکا ہے, اپنی جو کہانی تھی مکمل ہو گئی ہے اس کی, یا اس وجہ سے کہ اب اس نے اپنے ان سے باہر ہو کر اپنے نیٹ ورک بنا لیے ہیں جو ان کے کنٹرول سے باہر ہیں, یا اس وجہ سے کہ اب مزید نئے خون کی ضرورت ہے, نئے محرکات کی ضرورت ہے, یعنی اب اس سے زیادہ قوی تر, اس سے زیادہ درندہ خو تر افراد پال لیے ہیں, انہوں نے تربیت کر لیے ہیں جن کو پروموٹ کرنا ہے. اگلا جرنیل ریٹائرڈ ہو تاکہ نیا آئے اور یہ سیٹ سنبھالے, چونکہ نیا آدمی بہتر کام کر سکتا ہے. ہوتا ہے فوج میں پولیس میں جو سینئر ہوتا ہے اس کو ایک دن جانا ہوتا ہے تاکہ جونیئر اس کی جگہ آئے اور اس کو بھی موقع ملے. پہلے احتمال سے یہ زیادہ قوی احتمال ہے, یعنی دہشت گردی کے خاتمے کے سناریو سے زیادہ قوی احتمال یہ ہے کہ یہ اب زیادہ درندہ صفت انسانوں کو سامنے لانا چاہتے ہیں جو انہوں نے خود سے کہیں زیادہ مہارت کے ساتھ تربیت کر لیے ہیں, اور اب وہ نئی قیادت سامنے آئے گی. ممکن ہے وہ مرکزی ہی قیادت القاعدہ کی ہو, ممکن ہے وہ علاقائی ہو. اب ہر علاقے میں ایک ایک القاعدہ, جس طرح طالبان پہلے ایک طالبان تھے, اب پاکستانی طالبان, افغانی طالبان, پنجابی طالبان, پشتون طالبان, طالبان کی کئی قسمیں بن چکی ہیں یا کئی گروپ بن چکے ہیں. ابھی کئی گروپ طالبان کے, مثلا وزیرستان میں کئی گروپ ہیں طالبان کے, ایک گروپ نہیں ہے, کئی گروپ ہیں طالبان کے. اور یہ ضروری ہوتا ہے کہ کئی گروپ بنا کر ان سے استفادہ کیا جائے, کیونکہ گروپوں میں آپس میں رقابت بھی ہوتی ہے اور اس طرح وہ فعال بھی رہتے ہیں. اگر ایک ہی گروپ ہو تو اس کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے. لہٰذا اب کئی القاعدہ بنے گی, یمنی القاعدہ الگ ہو جائے گی, عراقی القاعدہ الگ ہو جائے گی, پاکستانی القاعدہ الگ ہو جائے گی, یہ الگ سے بنانا چاہتے ہیں چونکہ اب ان کے پاس تیاری ہو چکی ہے, نئے مہرے میدان میں لائیں گے. ان کے پاس جواز بھی یہ ہو جائے گا کہ اب وہ انتقام لینا چاہتے ہیں, مثلا اپنے لیڈر کا انتقام لینے کے لیے مزید کاروائیاں کریں گے. ان کو روکنے کے لیے, یعنی نئے اسامہ جب وجود میں آئیں گے, وہ اپنے لیڈر کی انتقام کی خاطر بڑی کاروائیاں کریں گے. ان بڑی کاروائیوں کو روکنے کے لیے امریکہ بڑی کاروائیاں اور کرے گا. یعنی اصل کہانی یوں بنے گی, جس طرح 9/11 کا ایک انہوں نے اقدام کروایا ان سے, پھر اس اقدام کی تلافی کے لیے, وہ ہوا امریکہ میں کیا, القاعدہ نے حملہ افغانستان پہ ہوا, عراق پہ ہوا, قبضہ پاکستان پہ ہو گیا. اب یہ ان کی نظر میں ہو سکتا ہے کہ یہ نئے لوگ آئیں گے, یہ انتقامی کاروائیاں کریں گے. یہ انتقامی کاروائیاں کئی شکلیں ان کی ہو سکتی ہیں. ممکن ہے ڈائریکٹ امریکہ کے اوپر کاروائیاں کریں اور امریکہ ان کی تلافی کے لیے مزید اقدام اگلے کرنا چاہے. کسی طرف بھی رخ جا سکتا ہے اس کا کہ اس کا قوی امکان ہے یہ ہو. ایک اہم ان کا سناریو خود پاکستان کے لیے ہے, چونکہ ویسے ایسا پہلے کہا تھا کہ پاکستان کے لیے بڑی کاروائی لگتی ہے, ہونے والی ہے. یہ سب بھی مقصد نظر ہو سکتے ہیں, ضروری نہیں کہ ان میں سے ایک ہدف ہو. ان کا اتفاقاً کرتے ہی ایسا ہے کہ ایک سناریو لکھ کر کئی اہداف اس سے حاصل کرنا چاہتے ہیں. ممکن ہے یہ جو احتمالات ذکر ہو رہے ہیں یہ سارے ہی مد نظر ہو ان کے. پاکستان کے اوپر اپنا دباؤ بڑھا کے اور درحقیقت ایک فیصلہ کن مرحلے میں پاکستان کو داخل کرنا چاہتے ہیں, چونکہ غیر محسوس طور پر کنٹرول پاکستان کے اوپر ان کا ہے. یہی کاروائی بتاتی ہے کہ ان کا مکمل کنٹرول ہے پاکستان پر. اب ذرا چاہتے ہیں رسمی طور پر ہو, یعنی پاکستان اصل ہدف اس کا ساری کاروائی میں پاکستان کا ہے. کاروائی کی نوعیت اگر دیکھیں ہم, چونکہ اس وقت پاکستانی پریشان ہے, ہر شعبہ الگ بیان دے رہا ہے, وزارت خارجہ بکھلائی ہوئی ہے, الگ بکھلاٹ کے بیان ہے, پریزیڈنٹ الگ بیان دے رہا ہے, پرائم منسٹر جدا بیان دے رہا ہے, ایجنسیاں الگ بیان دے رہی ہیں، صوبائی حکومت بالکل مختلف بیان دے. کوئی کہتا ہے ہمیں پتہ تھا، کوئی کہتا ہے ہمارے تعاون سے ہوا، کوئی کہتا ہے ہمیں بالکل خبر نہیں تھی، کوئی کہہ رہے ہیں اسے ہماری نااہلی ثابت نہیں ہوتی، کوئی دفاع کر رہا ہے، کوئی کس طرح سے کر رہا ہے. باہر کے اس میں تو شک نہیں ہے کہ پاکستانی ملوث تھے اس میں، لیکن بعنوان حکومت، بعنوان فوج، بعنوان ادارہ ملوث تھے، یہ اہم مسئلہ ہے اس وقت. ظاہر ہے پاکستانیوں کی مداخلت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا پاکستان میں، اور وہ بھی اتنے حساس علاقے میں. لیکن پاکستانی کس طرح ملوث تھے اس میں، ممکن ہے انفرادی طور پر پاکستان کے افسران یا پاکستان کے بہت سارے مؤثر لوگ اس کاروائی میں ذاتی طور پر ملوث ہونا، اداراتی مسئولیت کے طور پر، اداراتی ذمہ داری کے طور پر. یعنی بجائے اس کے کہ پاکستانی ادارے کے لیے کام کر رہے ہوتے، یہ سی آئی اے کے لیے کام کر رہے تھے درحقیقت، کسی پوشش میں، اور انہی کے مامور کے طور پر اس میں شامل تھے. چونکہ ان کے ملوث ہوئے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. بے شک امریکہ کی اطلاعاتی یا انٹیلیجنس ایجنسی بہت قوی ہے یا ان کی جنگی مشین بہت پاورفل ہے، لیکن پھر بھی لوکل تعاون کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے اس طرح کی کاروائی کرنا. پس حتماً پاکستانی دخیل ہیں اس میں، لیکن پاکستانی حکومت، زیادہ قوی احتمال یہ ہے کہ ان کو خبر واقعاً نہیں ہے. بہت سارے مفروضے سامنے آ چکے ہیں، ان کے بارے میں ابھی اظہار نظر نہیں کرتے ہم، لیکن جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ یہ جو پاکستان کو ہدف قرار دینے کے لیے یہ انہوں نے اہم ترین مہرہ اپنا، جس طرح جوئے میں جواری جب جوا کھیل رہے ہوتے ہیں تو جوئے میں جو اپنا سب سے بڑا پتا ہوتا ہے وہ بڑے اہم حساس موقع پر پھینکتے ہیں، کیونکہ اس کو ضائع نہیں کرنا چاہتے، وہی پاورفل پتا ہوتا ہے ان کا. امریکہ نے اپنا سب سے پاورفل پتا جو ہے نا ابھی پھینکا ہے. ظاہر ہے کہ اتنا بڑا پتا کھیل کر وہ معمولی نتیجہ لینا نہیں چاہتے، بڑا نتیجہ لینا چاہتے ہیں. بڑے نتیجے میں سے ایک پاکستان ہو سکتا ہے، چونکہ افغانستان ان کے اختیار میں ہے، کنٹرول میں ہے. پاکستان ان کے کنٹرول میں آنا رسمی طور پر ضروری ہے، چونکہ پاکستانی پسپائی کے عادی ہیں. یہ مصلحت اندیش یا جو مصلحت پسند یا ڈرپوک یا جو بھی کہیں، کرپشن کی وجہ سے، جس وجہ سے بھی، ان کا مزاج یہ ہے کہ دباؤ برداشت نہیں کر سکتے پاکستانی. یہ کمزوری ساری دنیا کو معلوم ہو چکی ہے ان کی، کہ پاکستانی دباؤ برداشت نہیں کر سکتے. انڈیا دباؤ ڈالے یہ پسپا ہو جاتے ہیں، کوئی بھی ان پر دباؤ ڈالے فوراً پسپا ہو جاتے ہیں. یہ ان کے مزاج میں ہے، دباؤ تحمل نہیں کر سکتے. سب سے بڑا کمانڈو پاکستان کا مشرف، اس نے جس ذلیلانہ طریقے سے، یہ دوسرے بھی کرتے رہے ہیں، لیکن سیاستدان ایک ایسے طریقے سے کرتے ہیں کہ دباؤ میں بھی آ جاتے ہیں لیکن رسوائی کا درجہ کم کر دیتے ہیں. لیکن یہ چونکہ سیاستدان نہیں تھا، ایک خالی مغز بالکل اخروٹ تھا، لہذا دباؤ میں آیا، بہت رسوا طریقے سے دباؤ میں آیا. اور جس نے دوسروں کے حوصلے بہت بڑھا دیے، دوسروں کے، بس پرویز مشرف نے جس طرح پسپائی اختیار کی، اسی دن انڈیا نے وہی لب و لہجہ اختیار کر لیا جو امریکہ کا تھا، کہ ہمارے حوالے کرو، ہمارے سپورٹ کرو. حالانکہ انڈیا پہلے احترام سے بات کرتا تھا پاکستان سے، ایک رقیب کے طور پر، لیکن جس دن سے مشرف نے یہ چال چلی، اس کے حوصلے بہت، ان کا لب و لہجہ ہی بدل گیا ہندوستانیوں کا. وہ تڑی کی زبان انہوں نے استعمال کرنا شروع کر دیا، اور کتنے حالات گمبھیر ہوئے، خراب ہوئے، مسائل پیدا ہوئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہندوستانیوں کو واضح پیغام مل گیا تھا کہ دباؤ میں آ سکتے ہیں، اور یہ حکومت سب سے زیادہ دباؤ میں آتی ہے. چونکہ سیاستدان، اس کی بیک پر فوج ہوتی ہے، وہ فوج کا پتہ کھیل کر دباؤ کی کمی کر سکتا ہے، دباؤ میں کمی لا سکتا ہے، کہ بھائی اس وقت میں ٹیبل پہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں، میری بات مانو یا میرے ساتھ ڈیل کرو. اگر میرے ساتھ ڈیل نہیں کرو گے پھر آپ کا میری فوج سے پالا پڑے گا. لیکن اگر یہ ٹیبل پر بھی خود فوج ہی بیٹھی ہوئی ہو تو فوج کس کی دھمکی دے اس کو؟ کون سا پتہ کھیلے فوج؟ فوج کے پاس تو پیچھے اور کوئی پتہ نہیں ہے. یہ کمزوری تھی اس کی، ٹیبل پر فوج کو نہیں بیٹھنا چاہیے، سیاستدان کو بیٹھنا چاہیے تھا. لہذا دباؤ کم کر سکتے ہیں فوجی، سیاستدان، لیکن فوجیوں کے لیے بہت مشکل ہے. فوجی بھی دبنگ فوجی ہو وہ ممکن ہے بے پرواہ ہو اور کر لے, لیکن ایک اس قسم کا بد کردار قسم کا فوجی, ایک یعنی جس کا خاندانی پس منظر یہ ہو, جس کی شخصیت یہ ہو, جو عقدوں کا شکار ہو, جو بہت ساری کمزوریاں ذاتی جس کے اندر موجود ہوں, ظاہر ہے اس کے لیے اتنا مشکل تھا کہ پھر حالات جیسے آ گئے, جس طرح سے حالات بن گئے تھے اس کے لیے ممکن ہی نہیں تھا شاید اس سے بہتر کارکردگی دکھا سکتا. غرض یہ کہ پاکستانیوں کا یہ کمزور شعبہ ساری دنیا کو پتہ چل گیا کہ یہ دباؤ میں آ جاتے ہیں, اور اس وقت دباؤ اپنے عروج پر چلا گیا ہے پاکستان میں. اگر آپ دیکھیں چند ہفتے قبل سے, یعنی ریمنڈ ڈیوس کی جو کاروائی تھی یہاں پر, اس کے بعد سے پاکستانی ایجنسیوں اور امریکی ایجنسیوں میں ایک تناؤ اور کھچاؤ, جنگ تھی ایک پوری, یہ چند مہینے جو گزرے ہیں جنگ میں گزرے ہیں, ایجنسیوں کی جنگ تھی آپس میں, بھرپور جنگ تھی, کچھ میڈیا میں آ رہی تھی کچھ نہیں آ رہی تھی, ایک خوفناک جنگ تھی ان دونوں کے اندر آپس میں. اور اب اسی کاروائی میں دیکھیں کہ ایک ایجنسی نے کاروائی کی دوسری ایجنسی کے ایریے میں اور اس کو زچ کیا, اس شدید زچ کیا انہوں نے, عرض کیا کہ اس میں پاکستانی ملوث ہیں, ممکن ہے بڑی اعلی سطح کے پاکستانی اس کے اندر ملوث ہوں, لیکن اداراتی سطح پر کم احتمال ہے کہ پاکستانی وزارت خارجہ, وزارت داخلہ, انٹیلیجنس اداراتی رسمی طور پر اس کاروائی کے اندر شامل ہوں. بلکہ یہ خیال ہے ہمارا کہ اسامہ, یہ تو مسلم ہے کہ ان کے پاس, امریکیوں کے پاس تھا اسامہ پہلے سے, کہاں تھا, ممکن ہے افغانستان میں ہی ہو, افغانستان کے کسی اڈے میں ان کے پاس تھا, پاکستان میں ہی کسی ان کے اڈے میں کسی ان کے پاس تھا, عرب ممالک میں تھا, جہاں بھی تھا تھا ان کے پاس تھا اسامہ. اور یہ بھی کبھی امکان ہے کہ اسامہ اپنی طبیعی موت مرا ہے, مارا نہیں گیا اس کو اس آپریشن میں, چونکہ وہ بیمار تھا پہلے سے, یا پہلے مر چکا تھا, ڈیڈ باڈی ان کے پاس تھی, یا ابھی مرا ہے, ان کی کسٹڈی میں تھا, یہ اس کا علاج معالجہ کر رہے تھے اپنے ہی ڈاکٹروں کے ذریعے سے کر رہے تھے. کہاں تھا یہ نہیں معلوم کسی کو, شاید بتائیں گے بھی کبھی بھی نہیں بتائیں گے کہ کہاں تھا وہ. اس وقت خود اس کو لے کر آئے ہیں, یا اس کی ڈیڈ باڈی لے کر ایبٹ آباد آئے ہیں, پہلے سے ان کے پاس تھی مری ڈیڈ باڈی, یا ابھی تازہ مرا ہے وہ ان کے اسپتال میں یا ان کے اسٹریچر پر مرا ہے, اور اس کی ڈیڈ باڈی یہاں پر لے کر آئے ہیں صرف فوٹوگرافری کے لیے, صرف ایک شوٹنگ کے لیے, فلم بندی کے لیے لائے ہیں اس کو. جس طرح فلموں کے اندر ہوتا ہے نا, بچہ پیدا ہوتا ہے, بچے کی پیدائش کی فلم بندی ہوتی ہے, مثلا ایک جوڑا شادی کرتا ہے, شادی کے بعد پھر وہ مثلا مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے, انہیں مشکلات کے دنوں میں ان کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے, وہ فلم میں وہ اگین تھوڑا ہی پیدا ہوتا ہے جہاں پر مثلا شوٹنگ ہو رہی ہے, مثلا مری میں شوٹنگ ہو رہی ہے اور مری میں بچہ پیدا ہو جاتا ہے نا, بچہ لاہور میں پیدا ہوا ہے, اسلام آباد میں پیدا ہوا ہے, وہاں سے اس کو لے کر گئے ہیں بچے کو فلم کی شوٹنگ کی جگہ پر, تاکہ پانچ منٹ کے لیے اس نو مولود شیرخوار کی فلم بنائیں, کلپ اس میں شامل کریں, فلم کا حصہ بنا دیں, یعنی بچہ پیدا کہیں اور ہوا ہے, شوٹنگ اس کی کہیں اور ہو رہی ہے. یہ بھی اسی طرح کا ہے کہ یہ مرا ان کے پاس ہے, اس لیے انہوں نے میڈیا پہ اس کو نہیں دکھایا, عموم میڈیا پہ خود فلم بنائی ہے اس کی, یہ کلپس اب آہستہ آہستہ سامنے آنا شروع ہو جائیں گے, جس طرح عراق کے اندر ہوتا تھا صدام کا, اتنی بڑی کاروائی کی صدام انہوں نے پکڑا, کل کلپ جو انہوں نے باہر دیا ہے وہ ایک منٹ کا ہے, ایک منٹ اور کچھ سیکنڈ کا کلپ ہے صدام کی کارو پکڑنے کا, باقی نہیں دیا انہوں نے کہ یہ صدام اس غار میں گیا کیسے, اس غار سے نکالا کیسے, یہ سارا وہ سنیریو بس اتنا سا ایک کلپ خود بنایا اور وہ باہر دے دیا, باقی کاروائی اپنے پاس ہے. شاید جب وقت آ جائے کہ جب ان کی یہ فائلیں اس ٹاپ سیکرٹ ردیف سے آ جائیں, باہر آ جائیں, تو اس کو لیک آؤٹ کر دیں کہ یہ ایسے کیا تھا ہم نے, چونکہ بتا دیتے ہیں بعض اوقات جو غیر مہم ہو جاتی ہیں, جو کاروائیاں جو فائلیں ان کو لیک آؤٹ کر دیتے ہیں. دوسرے افراد کی تربیت کے لیے، تعلیم کے سلیبس کے لیے اس کو لیک آؤٹ کر دیتے ہیں خود جان بوجھ کر. یہ کبھی امکان ہے کہ انہوں نے پاکستان کی حکومت اور پاکستانی انتظامیہ کو بے خبر رکھ کر اس کی ڈیڈ باڈی باہر سے منتقل کی ہے اس جگہ پر. جگہ کا انتخاب بھی خوبصورتی سے کیا ہے. پاکستان کے اہم ترین فوجی ادارہ کاکول اکیڈمی، کاکول کیڈٹ اکیڈمی، جہاں پر تمام پاکستانی فوج کے افسران، جہاں پر کمیشن افسر بنتے ہیں آرمی کے، آرمی کے تمام افسران وہیں سے، یہ مشرف اور کیانی اور سب وہیں تربیت پا کر آئے ہیں، اور پہلے والے اور بعد میں سب کاکول کے فارغ و تحصیل. وہ کاملاً فوجی ایریا ہے اور ریڈ زون ہے ایک قسم کا، سیکیورٹی کے لحاظ سے ریڈ زون ہے وہ پاکستان کا، چونکہ بہت حساس علاقہ ہے جہاں پاکستان کی مستقبل فوج کی نسل بیٹھی ہوئی ہے، کئی نسلیں بیٹھی ہوئی ہیں اس میں. آئے دن مثلا چند روز پہلے کیانی صاحب گئے وہاں پر، پاسنگ آؤٹ پریڈ تھی کیڈٹوں کی، فارغ و تحصیل ہوئے لیفٹین، اور انہوں نے خطاب بھی کیا اتفاقاً دہشت گردی کے ہی موضوع پر، ان کے جملے بھی تھے اسی اکیڈمی کے اندر. اس اکیڈمی کے ٹھیک 800 میٹر، یعنی 1 کلومیٹر سے کم، 800 میٹر دور یہ گھر تھا جہاں پر اسامہ تھا. اکیڈمی سے 800 میٹر، 800 میٹر یعنی 1 کلومیٹر سے بھی کم ایریے کے اوپر اسامہ، ہاں ریڈ زون سے پکڑ کے انہوں نے کہا جی یہ یہاں چھپا ہوا تھا. کب سے تھا؟ ایک خبر یہ دی انہوں نے کہ یہ اگست 2010 میں آیا تھا یہاں اس گھر میں، اگست 2010 میں. ممکن ہے آیا ہو، لیکن اس وقت بھی اگر آیا تھا تو یہ پاکستانیوں کے علم میں نہیں تھا. انفرادی طور پر تھا پاکستان کے اندر، وہ لوگ جو پاکستان کے لیے نہیں سی آئی اے کے لیے کام کر رہے ہیں ان کے علم میں تھا، انہی کی مدد سے ہوا یہ سارا کچھ. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان اداراتی طور پر زچ ہوا ہے، انفرادی طور پر ایسے خیانتکار یقیناً اس کے اندر کاروائی میں تھے، پہلے سے تھے وہ، ظاہر ہے ابھی دونوں طرف ہیں، اس طرف بھی ہیں ادھر بھی ہیں، دونوں طرف اپنے پیسے لیتے ہیں اور ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں، قوم کو نقصان پہنچاتے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ خیانتیں دونوں طرف کر رہے ہیں. طالبان کی مدد کرتے ہیں، دہشت گردوں کی بعض اوقات مدد کرتے ہیں، اور بعض اوقات سی آئی اے کے لیے کام کرتے ہیں، یہ دونوں طرف ہو رہا ہے. لیکن اداراتی طور پر پاکستان کو زچ کرنا مقصود تھا. زچ کرنے سے مراد یہ کہ انڈیا مدت سے یہ کہہ رہا تھا کہ دہشت گرد پاکستان میں ہیں. اب میرے ذہن میں نے تلاش بھی کیا لیکن نہیں ملی مجھے اس کی سند کہ وہ کہاں ہے، یہ مطلب کہ میں نے سیو کیا ہوا تھا. اتفاقاً ایبٹ آباد کا نام بہت پہلے انڈیا نے لیا ہوا تھا، چند زون انڈیا نے ذکر کیے ہوئے تھے کہ دہشت گرد یہاں ہیں. یہ ایبٹ آباد کا نام آیا تھا اس کے اندر بیچ میں. ایبٹ آباد ہے ہی ایک چھونی ہے، مکمل چھونی ہے فوج کی، یعنی اس شہر کے اندر بھی اور شہر کے باہر بھی، اطراف بھی، اگر شہر میں کوئی چلا بھی جائے تو ایک چھونی ہے مکمل. جو لوگ گئے ہیں وہاں پر جانتے ہیں کہ واقعاً پاکستان کا ایک اہم ترین علاقہ ایبٹ آباد ہے، تربیت گاہ ہے، ٹریننگ سینٹر ہے، یعنی فوجی سپاہی بھی وہیں ٹرین ہوتے ہیں اور فوجی افسر بھی وہیں ٹرینڈ ہوتے ہیں. دو رینک ہے فوج کے اندر، سپاہی رینک ہے اور آفیسر رینک ہے، دونوں کی تربیت گاہ ایبٹ آباد ہے. خوب ظاہر ہے کہ ایبٹ آباد میں دنیا کا ٹاپ کلاس مطلوب آدمی، جس کے پکڑنے کے لیے امریکہ نے 25 لاکھ یا 25 ملین ڈالر کا اعلان کیا ہوا تھا، وہ پاکستانی فوج کے ٹریننگ سینٹر سے ملتا ہے جا کر. یہ تو غیر معمولی مسئلہ ہے. یہ اب یہ فوج یہ دنیا میں نہیں کہہ سکتی اپنا بھرم رکھنے کے لیے کہ ہمیں پتا تھا. وہ اگر پتا تھا تو آپ کی چھونی میں کیا کام کر رہی ہے؟ ساری دنیا اس کو پیچھے پڑی ہوئی ہے اور آپ کے ٹریننگ سینٹر میں بیٹھا ہوا ہے. یہ کہیں کہ ہمیں نہیں پتا تھا، اب یہ بھی ان کے لیے شرمندگی ہے کہ یہ کیسی فوج ہے، یہ کیسا حکومت ہے، کیسی سروسز ہیں کہ جن کے ٹریننگ سینٹر میں دنیا کا خطرناک ترین انسان 2010 سے بیٹھا ہوا ہے، اگست 2010 سے، اور ان کو پتا بھی نہیں ہے. اب یہ کیا ٹریننگ دے رہے ہیں؟ دیکھیں پاکستان کو کس مخمصے میں لا کے کھڑا کر دیا ہے. یہ حماقت ہے پاکستان کی موجودہ حکومت کی سب سے بڑی حماقت ہے. یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ کتنے نل و نالائق لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر. کہاں پہنچا دیا انہوں نے ملک کی تقدیر کو اور ملک کی سرنوشت کو. میڈیا بالکل بے خبر ہے اس وقت. ویسے ہی پاکستان کا میڈیا پہلے سے ہی معلوم ہے کیسا ہے, وہ فضلہ خور میڈیا جو پہلے سے اصطلاح ہم نے اس کے لیے وضع کیا. تازہ چیز تو اس کو ملتی نہیں ہے, تازہ خور ہے ہی نہیں ہے, یہ ہے فضلہ خور ہے. ابھی کیا کر رہے ہیں یہ, سب سے پہلے دوسری ایجنسیوں نے, امریکی ایجنسیوں نے یہ خبر نقل کی. امریکی ٹی وی دیکھ کر پاکستانی ٹی وی میں یہ دوڑ لگی ہوئی ہے. اس وقت پاکستانی ٹی وی چینل اس دوڑ میں لگے ہوئے ہیں کہ سب سے پہلے امریکی خبر سن کر پاکستانی چینل کون سا سب سے پہلا چینل تھا جس نے یہ بات بیان کیا, یعنی سب سے پہلے فضلے کا لقمہ کس نے کھایا ہے, یہ اس پہ لگے ہوئے ہیں. اب آپس میں روز بات ہے, ایک ٹی وی کہتا ہے ہم نے سب سے پہلے یہ خبر دی, دوسرا کہتا ہے ہم نے بریکنگ نیوز دی ہے پہلے. یعنی ان کا چینل سب سے پہلے کس نے سنا ہے اور کس نے ادھر منتقل کیا ہے. شرم کی بات ہے ان کے لیے کہ آپ کے ملک میں کارروائی ہو رہی ہے اور امریکی چینل کی خبر کس نے پہلے سنی ہے, آپ بس اس میں کر رہے ہیں, رسوائی کی حد ہے یہ. کارروائی اور جگہ کا انتخاب بہت زیرکانہ ہوا ہے, بہت زیرکانہ انتخاب ہوا ہے. اگر اسلام آباد بھی انتخاب کیا جاتا اتنی رسوائی نہیں تھی جتنا پاکستان کے آرمی کا ٹریننگ سینٹر انتخاب کر کے رسوائی کا درجہ بہت بلند کر دیا, چونکہ وہ نقطہ وہ خطہ بہت پاکستان کے لیے اہمیت کا حامل ہے. یعنی وہ خطہ پاکستان کے اٹامک پلانٹ جو ہے یا ایٹمی ہتھیاروں سے بھی زیادہ حساس نقطہ ہے, اور وہاں جا کر دہشت گرد رکھنا اور وہاں سے پھر اس کو پکڑنا, اگر یہ کہیں ہمیں پتا تھا, بھرم رکھنا چاہیں, اپنی سیاسی ساکھ رکھنا چاہیں, تو بھی انہی کا مقصد حاصل ہوتا ہے جس پر انڈیا پہلے سے شور مچا رہا تھا کہ ان کے پاس ہیں. یہ افغانستان کا قرضہ ہی مدت سے کہہ رہا تھا ان کے پاس دہشت گرد ہیں. امریکی کانگریس میں دوبارہ اس احتمال کو تقویت یہاں بھی ملتی ہے کہ ابھی چند گھنٹے پہلے, چونکہ امریکہ میں جب یہاں دن ہوتا ہے تو وہاں رات ہوتی ہے, جب یہاں رات ہوتی ہے تو وہاں, جب ہم سوئے ہوئے تھے گزشتہ شب تو وہاں دن تھا, کاروائی جاری تھی, ان کی میٹنگیں ہو رہی تھیں. چند گھنٹے پہلے جب آپ نماز صبح پڑھ رہے تھے اس وقت ان کی میٹنگ ہو رہی تھی ادھر. اس میٹنگ میں بریفنگ دی سی آئی اے کے سربراہ نے, سی آئی اے کے سربراہ نے وہاں کی کانگریس کو اور سیاستدانوں کو اور سب کو بریفنگ دی, اور اس بریفنگ میں صرف ایک ٹاپک تھا اور پوری چڑھائی کی اس نے پورے تند ترین الفاظ کے ساتھ پاکستان پر. اور یہ دو لفظ اس نے استعمال کیے, یہ چند گھنٹے پہلے کا بیان ہے اس کا, دو لفظ سی آئی اے کے سربراہ نے استعمال کیے کہ پاکستان ملوث ہے دہشت گردی میں یا پھر بہت بڑا نااہل ہے, یعنی اس پر اعتماد نہیں کر سکتے, کوئی چیز پاکستان کے سپرد نہیں کرنی چاہیے. پاکستانی دیکھیں, اس سے پاکستانی سیاستدانوں سے زیادہ پاکستانی فوج زیر سوال آ گئی ہے. پاکستانی فوج پر اعتماد نہیں کر سکتے اعتماد, چونکہ پہلے یہ کہتے تھے پاکستان کے ایٹمی ہتھیار فوجیوں کے پاس ہیں, سیاستدانوں کے پاس نہیں ہے کہ غیر محفوظ ہوں, فوج کے اختیار میں ہیں. ہمیشہ پاکستان یہی جواب دیتا تھا. یہ اس کارروائی سے یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ فوج بھی قابل اعتماد نہیں ہے, اور دباؤ میں یہ پہلے ہی آ جاتے ہیں. انہوں نے کوئی اس کی فوٹو جاری نہیں کی, ایک فوٹیج جاری کی ہے اس کی اسامہ کی, اور وہ بناوٹی ہے, وہ بنائی گئی ہے, وہ تصویر وہ نہیں ہے, اصلی نہیں ہے وہ. یعنی ایک پہلے سے ایک موجود تصویر کو فوٹو شاپ میں لے کر اس کے اوپر کاروائی کر کے جو پکڑ لی فوراً ہی, یعنی گھنٹہ بھی نہیں گزرا تھا, منٹس میں لوسروں نے ماہرین نے پکڑ لی کہ یہ جعلی تصویر ہے, یہ نہیں ہے اس کی. وہ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ تبھی موت مارا ہے, اور ابھی خبر آ رہی ہے کہ اس کو دریا برد کر دیا انہوں نے جا کر. لاش پھینک دی کسی پانی میں پھینک دی، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. یہ اس احتمال کو تقویت کرتا ہے کہ یہ مر چکا تھا پہلے، تبھی موت مرا تھا، چونکہ کینسر کا مریض تھا یہ پہلے سے، اور یہ خود اس کو علاج کر رہے تھے، اپنے پاس انہوں نے رکھا ہوا تھا اس کو علاج کے لیے، معالجے کے لیے. اس کی موت سے بھی انہوں نے اتنا ہی فائدہ اٹھایا جتنا اس کی زندگی میں اس سے فائدہ اٹھایا. اس کی زندگی سے افغانستان تباہ کیا، اسامہ کی زندگی سے فائدہ اٹھا کر تباہ کیا افغانستان، تفرقہ ڈالا، فتنہ ڈالا، دہشت گردی. اس کی موت سے فائدہ اٹھایا پاکستان کے لیے. اب یعنی یہ وہ منحوس وجود تھا جو اس کا جینا بھی پاکستان کے لیے منحوس ثابت ہوا، اس کا مرنا بھی پاکستان کے لیے منحوس ثابت ہوا. ایسا مجسمہ نحوست کا تھا یہ اسامہ، ظاہر پاکستانیوں کی خیانت سے ہوا یہ. جب انہیں پتہ تھا امریکہ یہ کاروائی کر رہا ہے کہ پاکستان کے حساس ترین علاقے میں لاش لے جا کر وہ ڈرامہ کھیلنا چاہتا ہے، وہ بھی انہیں چاہیے تھا یہ اپنے اداروں کو مطلع کرتے، وہ روکتے، چونکہ اس وقت چند ہفتوں سے جنگ تھی ان اطلاعاتی اداروں کے مابین. زچ کر دیا انہوں نے، مکمل طور پر زچ کر دیا ان کو. امریکی ہیلی کاپٹر آئے، وہ کہاں سے آئیے، یا افغانستان سے بارڈر کراس کر کے آئے. وہ اتنی بڑی رینج سے ملک کے اندر داخل ہوتے ہیں، آپ کے رڈار، آپ کا سسٹم اس کو نہیں کرتا ڈیٹیکٹ، یا آپ ہی کا کوئی پورٹ انہوں نے استعمال کیا ملک کے اندر ہی. اور خود وہ کہتے ہیں کہ کوئی زیادہ لوگ نہیں تھے، اب تعداد بھی دقیق نہیں بتاتے، پہلے کہتے تھے 20-25 کمانڈو تھے، بعض کہتے ہیں 50 کمانڈو تھے ٹوٹل. وہ اس سارے کرائم سے یہ جو ابھی سامنے آئے ہیں، ظاہر ایک فرضی ہے کہ آتا گئی ابھی کاروائی جان بوجھ کر انہوں نے ایسی ابہام میں رکھی ہوئی ہے کہ جس سے کسی کو کوئی بھنک نہ پڑے کہ کیا ہوا ہے اور کیا ہوگا. لیکن کرائم دیکھ کر، صورتحال دیکھ کر، حالات کا جائزہ لگا کر ہمیں یہ بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہدف پاکستان ہے، اور بڑا جو کاروائی ہونے والی ہے وہ بھی پاکستان ہی میں ہونے والی ہے. کیا کاروائی ہونے والی ہے، کئی احتمال ہیں اس کے بھی، لیکن زیادہ یہ لگتا ہے احتمال کہ چونکہ ایک عرصے سے پاکستان کے اندر داخل ہو چکے تھے، اپنا جو بنیادی ڈھانچہ تھا وہ لا چکے تھے پہلے سے پاکستان کے اندر، بلیک واٹر کے نام سے بہت ساری فورسز ملک کے اندر لے آئے تھے، سی آئی اے کے بہت ساری فورسز پاکستان کے اندر آ چکی تھی، پہلے سے آ چکی ہیں، اپنا سفارتی عملے کے عنوان سے بہت کچھ پہلے لا چکے ہیں، دہشت گردی کے خلاف جنگ کے بہانے بہت کچھ پہلے ملک میں لا چکے ہیں، سیلاب زدوں کی امداد کے نام سے بہت کچھ ملک میں شفٹ کر چکے ہیں. ان کے جہاز آتے تھے جنہیں کسی کو پتہ نہیں تھا ان میں کیا آ رہا ہے، بظاہر یہ کہتے تھے یہ تمبو آئے ہیں، ٹینٹ آئے ہیں، کس علاقے میں تقسیم ہوئے ہیں کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا. یہ چکلالہ بیس پر مثلا سامان انلوڈ کرتے ہیں، وہاں سے کدھر جاتا ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا کدھر جاتا ہے. ظاہر ہے جو کچھ انہیں ملک میں منتقل کرنا چاہیے تھا وہ بڑے آرام سے پاکستانیوں ہی کی مدد سے منتقل کر چکے ہیں. اب ایک کاروائی یہ بھی ہے کہ یہ باقاعدہ طور پر پاکستان کو اپنی یہ ثابت کرنے کے لیے کہ دہشت گردی سے بہت خطرہ ہے، دہشت گردی سے مقابلہ نہیں کر سکتا پاکستان، ان کی فوج تک کے اندر دہشت گرد گھسے ہوئے ہیں، ان کی ٹریننگ سینٹر کے اندر دہشت گرد رہتا ہے، اسامہ رہتا ہے. یہ وہ بہانے ہیں جو دنیا کو دکھائیں گے، یا ممکن ہے یو این او سے ہی اپروول لے لیں کہ پاکستان نہیں کر سکتا، اپنی سیکیورٹی بھی عطا نہیں رکھ سکتا. یہ ایک احتمال ہے کہ یہ ایک احتمال یہ کہ پاکستان کے اندر ایک خانہ جنگی شروع کریں، یہی جو صرف مختلف گروپ اظہار وجود کریں گے، انتقام لیں گے. کس سے انتقام لیں گے؟ پاکستان کی فوج سے مثلا، یعنی یہی گروپ پیدا ہوں کہ ہمارا لیڈر پاکستانی فوج نے پکڑ کے دیا ہے، مارا ہے، جس طرح ابھی طالبان نے دھمکی دی ہے کہ ہم اس کا انتقام لیں گے. وہ بھی ایک ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے خانہ جنگی شروع کرا دیں، کہ یہ لوگ آئیں انتقامی کاروائیوں کے لیے گروپ بنائیں اور امریکہ ان کی مدد کرے تاکہ پاکستان میں ایک مکمل طور پر خانہ جنگی، یا پورے پاکستان میں یا کسی ایک خطے میں شروع ہو جائے، پھر پھیل جائے، تمام ملک کے اندر پھیل جائے، اور ایک حد تک پھیلنے کے بعد پھر آئیں اور پاکستان کو اپنی حمایت میں لے لیں، اپنی کالونی کے طور پر لے لیں. چونکہ زرخیز زمین ہے پاکستان میں، جو افرادی قوت ہے وہ دنیا میں کہیں اور نہیں ملتی، ان کو پاکستان سے ہی ملتی ہے. اس لیے پاکستان میں اور ثروت تو نہیں ہے، لیکن یہ ثروت ان کو پاکستان سے چاہیے. خصوصاً اب جب کہ مشرق وسطی میں یہ چاہ رہے ہیں نقشہ بدلنا، سیاسی اور جغرافیائی نقشہ، مشرق وسطی کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی پاکستان ان کے اختیار میں ہونا ضروری ہے. مشرق وسطی پہلے ہی پاکستانی لیبر کے سر پہ چل رہا تھا، اور آئندہ بھی پاکستان ہی کے، پاکستان اور بنگلہ دیش جو دو معدن ہیں افرادی قوت کی، جہاں سے خام مال ہر قسم کا چاہیے، ان کو عورت چاہیے، مرد چاہیے، دہشت گردی کے لیے چاہیے، جھاڑو کے لیے چاہیے، کسی بھی کام کے لیے چاہیے، فراوان ہیں. دونوں کی آبادی بھی اتنی ہے اور بھوک افلاس بھی اتنی ہے کہ فراوان ہیں ان کے پاس. لہذا ان کو یہ پاکستان چاہیے. دوسرا یہ کہ پاکستان میں ایسے افکار بھی ہیں جو ان کے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں، لہذا خود پاکستان میں بیٹھ کر پاکستان کو کنٹرول کریں. پاکستان کو اسی طریقے سے زیر کرنا چاہتے ہیں، تسخیر کرنا چاہتے ہیں، جو کر لیا، عملاً کر لیا انہوں نے، صرف اب عالمی سطح پر اس کا ایک سیاسی جواز یا قانونی جواز پیدا کرنے کی تلاش میں ہیں، اور یہ اس طرف ایک قدم ثابت ہو سکتا ہے کہ یہ بڑھایا جائیے. اور یہیں سے ممکن ہے ایران کے لیے بھی، زیر پاکستان میں اگر حالات ناہموار ہوتے ہیں، وسیع سطح پر افراتفری زیادہ بڑھ جاتی ہے اور یہ آ جاتے ہیں پاکستان کے اندر، آ کر بیٹھ جاتے ہیں، افغانستان میں پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں، عراق میں پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان میں بھی جب آ کر بیٹھ جائیں تو ایران کا جو دائرہ ہے وہ تقریباً 360 درجے کا جو دائرہ ہے وہ 300 درجے تک مکمل ہو جاتا ہے، پیچھے صرف 60 درجے باقی رہ جاتے ہیں، اور وہ ہے آذربائیجان، تاجکستان اور آذربائیجان، کہ وہاں بھی اگر یہ جا کر بیٹھ جائیں تو پھر 360 درجے کا دائرہ مکمل ان کے کنٹرول میں آ جاتا ہے. ظاہر ہے وہاں نہ بھی جائیں تو تاجکستان یا آذربائیجان دونوں ہی امریکی کالونیاں ہیں. تاجکستان نظریاتی طور پر مکمل وہابیت نے اس کو تسخیر کر لیا ہے، مکمل طور پر سعودیہ کی کالونی سمجھ لیں بن چکا ہے. جہاں فارسی زبان ملک ہے، فارسی زبان ملک میں قانوناً ابھی وہ عربی کو رسمی زبان بنانے والے ہیں اپنی، تاجک فارسی ختم کر کے اس کی جگہ پر وہ عربی راج کرنے کی سوچ رہے ہیں، ابھی بھی فارسی سے زیادہ عربی کی ترویج ہو رہی ہے. آذربائیجان اگرچہ کلچرل طور پر ایران کے قریب ہے، لیکن سیاسی طور پر امریکہ کی کالونی، بالکل روشن کھل کے ایران دشمن ہے، یعنی وہ بھی ایران کے لیے کوئی کھلا بارڈر نہیں سمجھا جاتا. ایک رہ جاتا ہے ترکیہ، ترکیہ میں ایک ہے کہ امریکہ وہاں، اگرچہ ترکیہ خود نیٹو کا ملک ہے لیکن موجودہ پالیسی ترکیہ کی تھوڑی مختلف ہے ان سے، صرف ترکیہ کا بارڈر رہ جاتا ہے جہاں سے ایران آزاد ہے باقی دنیا سے رابطہ کرنے میں، باقی پورا دائرہ اس کا مکمل امریکہ کر لے گا. اگر پاکستان میں باقاعدہ آ کر، جس طرح بلوچستان کے ساتھ ساتھ 100 کلومیٹر چوڑی پٹی انہوں نے اپنے اختیار میں رکھنے کا جو ہندیا دیا ہے، اور جس پر بلوچستان کے حالات بھی بہت خراب ہوئے ہیں، یہ ایک اور ان کا ہدف ہے جس کے لیے یہ کاروائی ہے. باہر کیف یہ ایک مورا تھا جو انہوں نے ضائع ہو گیا، ان کے ہاتھ سے نکل گیا، جس سے بھرپور فائدہ اٹھایا تھا، اس کی لاش سے بھی بہت فائدہ اٹھا لیا. جس طرح کہتے ہیں کہ ہاتھی زندہ لاکھ کا، مر کے 1.25 لاکھ کا، انہوں نے تقریباً یہ کام کیا ہے کہ یہ زندہ تھا ان کے لیے لاکھ کا تھا، اب 1.25 لاکھ کا ہو گیا ان کے لیے، خصوصاً اعتبار سے کہ پاکستان کو اس کے ذریعے سے زج کرنا یہ ہدف عمدہ ہے ان کا. باہر کے خدا انشاءاللہ پاکستان کا حفاظت کرے، اور ان شیطانی منصوبوں کو خدا ون تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ناکام کرے، اور وہ خیانتکار جنہوں نے خیانت کی ہے ملک کے اندر پاکستان کے مفادات کے ساتھ، خدا ون تعالیٰ انہیں بھی رسوا کرے. اور پروردگار پاکستانی قوم کو، یہ نقطہ بہت اہم ہے کہ اس وقت پاکستان کو صرف ایک چیز اس منڈلاتے ہوئے خطرے سے بچا سکتی ہے، اور وہ پاکستانی عوام ہیں، چونکہ یہ فوج، یہ انہوں نے فوج پر وار کیا ہے. اس وقت فوج بھی عوام کا اگر پناہ لے، فوج کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ عوام کی پناہ لے. یہ اس وقت بہترین پالیسی فوج کی ہوگی کہ وہ سب بیانات بازی بند کر دیں، چھوڑ دیں، اور صرف عوامی حمایت اپنے پیچھے حاصل کریں, جس طرح جو رہی ہے ہمیشہ پاکستانی فوج کے ساتھ. پاکستانی عوام نے ہمیشہ پاکستانی فوج کا ساتھ دیا ہے, فوج نے کوئی خاص عوام کو خاص کیا بلکہ الٹ رسپانس ہمیشہ دیا ہے. لیکن پھر بھی عوامی ہمدردیاں ہمیشہ پاکستانی فوج کے ساتھ رہی ہیں. اس وقت فوج کو چاہیے کہ وہ عوام کو اپنے ساتھ ملائے اور عوام کی پناہ ڈھونڈے اور عوام کی پشت پناہی سے ملک کو بچائے اس آنے والے خطرے سے, خصوصاً اگر کوئی ایسے فوجی ہیں, امید ہے ہوں گے انشاءاللہ, باوجود اس کے مشرف کے جانے کے بعد لگتا نہیں ہے کہ اس کی نسل ابھی ہے باقی ہے, لیکن پار کے فوج میں ایسے عناصر ہمیشہ رہے ہیں جنہوں نے ملک کی خاطر سوچا بھی ہے اور کیا بھی ہے, عمل بھی کیا ہے. اس وقت اگر پاکستانی فوج عوام کی پناہ لے, ملک کو اس خطرے سے بچا سکتے ہیں. سیاستدان بیچ دیں گے, ان پر ذرا بھروسہ نہیں کیا جا سکتا, سیاسی پارٹیوں پر, خصوصاً حکمرانوں پر. یہ 1% بھی قابل اعتماد نہیں ہے, لیکن عوام تنہا ہے. عوام بھی اس صورت میں نہ موجودہ حالات میں, یعنی یہ موجودہ عوام جو کنفیوز ہیں, جن کو میڈیا نے اور زیادہ کنفیوز کر دیا, کنفیوزڈ عوام کی مدد اصل ہو ہی نہیں سکتی, وہ خود ایک وبال ہوتے ہیں. کنفیوزڈ عوام نہ, آگاہ عوام, بیدار عوام, باشعور عوام, جو سمجھتے ہوں مسائل کو, تجزیہ تحلیل کر سکتے ہوں اور سمجھ کر پھر مؤثر اقدام کر کے اور ناکام کریں ان منصوبوں کو جو پاکستان کے لیے ہیں. ظاہر ہے یہاں آ کر عوام کا کردار بہت اہمیت اختیار کر جاتا ہے, بہت فیصلہ کن کردار ہو جائے گا عوام کا. اگر عوام نے بھی وہی خدا نخواستہ رول دکھایا جو سیاستدانوں کا ہے, حکمرانوں کا ہے یا بعض دوسروں کا ہے, تو یہ بھی ناامیدی اور مایوسی ہو جائے گی. وہاں پر تنہا چیز جو ان کو ناکام کر سکتی ہے یہاں پر, وہ پاکستانی عوام ہے. یعنی خانہ جنگی اندرونی نہ ہونے دیں, پاکستان کے اوپر ان کو مسلط نہ ہونے دیں, اور فوج کو دباؤ میں نہ آنے دیں, پاکستانی فوج دباؤ میں نہ آئے. یعنی ابھی جو انہوں نے عالمی سطح پر بنا دیا ہے, یہ پریشر تحمل کرنا آسان نہیں ہے, برداشت کرنا آسان نہیں ہے یہ کام. اس وقت دباؤ اتنا ہوتا ہے عالمی سطح پر کہ جب ایک فوج کو یا ایک محکمے کو اس عادت میں قرار دیا جائے کہ نہ آگے جا سکتے نہ پیچھے جا سکتے, نہ کہہ سکتے ہمیں پتا تھا, نہ کہہ سکتے ہمیں نہیں معلوم. اگر کہ ہمیں پتا تھا, خوب پھر کیوں اتنی جگہ, اتنی حساس جگہ اس کو رکھا ہوا تھا؟ کہیں نہیں پتا تھا, جیسا وہ اس نے چند گھنٹے پہلے بیان دیا کہ یا نااہل ہیں یا شریک جرم ہیں, دونوں کی سزا ہونی چاہیے. نااہلی کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کچھ بھی نہ سپورٹ کرو, اور شریک جرم ہے پس سزا دو اس کو. اس وقت جو کام بھی پاکستان کرے, وہ ان دو میں سے کوئی ایک آپشن اپنائے, اس کے لیے بہترین طریقہ اس وقت یہ ہے, پاکستانی فوج کھل کے کہہ دے, صاف بیان دے دے, واضح قیادت بیان دے دے عوام کو اعتماد میں لینے کے لیے کہ یہ بعض پاکستانیوں کی خیانت کے ساتھ یہ کارروائی ہوئی ہے, فوج کو بدنام کرنے کے لیے, ملک کو قبضہ کرنے کے لیے, اور یہ انہوں نے منصوبہ بندی کی ہے. ہم نہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو رکھا ہوا تھا, اور ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ ہمیں پتا نہیں تھا, چونکہ یہ ایک سازش ہوئی ہے, یہ خیانت ہوئی ہے ہمارے ساتھ, اور اس کے لیے ہم اب یہ جو ہوا ہے یہ ہو گیا ہے, غفلت ہوئی ہے جو بھی ہوا ہے, لیکن اس کے بعد کچھ ہونے نہیں دیں گے, اس کے اوپر مسلط ہوں, اس کے اوپر کنٹرول کریں, ان حالات کو اپنے پاس رکھ لیں کہ بعد کی کارروائی نہیں ہونے دیں گے ہم, یہ جس طرف لے جا رہے ہیں. یعنی یہ کہلوانا چاہتے ہیں کہ یا نااہل ہے پاکستان یا شریک جرم ہے, ان دونوں سے نکلے. یعنی اس وقت فوج کے لیے چیلنج یہ بن گیا ہے کہ اس دونوں سے پرہیز کرے, شریک جرم بھی نہ بنے اور نااہل بھی نہ ہو. یہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ایسے عناصر تھے جو طالبان سے وابستہ تھے, القاعدہ سے وابستہ تھے, اسامہ کے ساتھ مربوط تھے, لیکن فوج کو بالآخر اس سے بری ذمہ ہونا چاہیے. فوج خود چاہے کہ اس سے اپنے آپ کو جان چھڑایا.